بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللان الدائم علی اعدائهم اعداء اللہ من الان الى یوم لقاء اللہ. شب 26 ماه مبارک طبق تاریخ پاکستان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں جو اسلامک کیلنڈر چل رہا ہے اور اسلامک تاریخیں چل رہی ہیں اس کے مطابق آج 26 ماہ مبارک رمضان کی شب ہے.
در این لیالی ماه مبارک رمضان ادعیه ای رو به ما سفارش کردند که بخوانیم.
ماه مبارک رمضان کی راتوں میں پڑھنے کے لیے ہمیں مختلف دعائیں ہیں جو سکھائی گئی ہیں اور کہا گیا کہ ان دعاؤں کو ہم پڑھیں.
دعای افتتاح، دعای سحر، دعای ابو حمزه است، ادعیه کوچیک و بزرگ، مختلف ادعیه برای روزها و شبهای رمضان برای ما تعیین کردن.
چھوٹی بڑی دعاؤں کو ملا کر کچھ اور دعائیں جیسے دعائے افتتاح، دعائے بندہ سنبھالی، دعائے سحر، اسی طرح رات میں پڑھے جانے والی دعائیں الگ، دن میں پڑھی جانے والی دعائیں الگ ہیں جن کی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم ان کی تلاوت کریں.
یک چیزی رو خدمتتون عرض کنم که این مسئله ایست کلیدی برای فهم بعضی از مسائل.
ایک بنیادی نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت سے مسائل کو سمجھنے میں کلیدی حیثیت کا حامل ہے.
و اون این است که احکام اجتماعی برای دانشمندان علم الاجتماع قابل فهم تره.
اور نقطہ یہ کہ جو اجتماعی علم ہے یا معرفت ہے اس کا سمجھنا اہل فن یا دانشوروں کے لیے شاید آسان ہوتا ہے.
احکام اخلاقی، اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی، اخلاق اجتماعی مال همه قابل فهمه.
مثلا جب ہم احکام کی قسمیں کرتے ہیں اس میں ہم بتاتے ہیں کچھ اخلاقی احکام ہیں، کچھ فقہی احکام ہیں، اسی طرح کے دیگر احکام، ان کا سمجھنا سب کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے.
روایات فقہی برای فقهاست که میفهمند.
احکام ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں جبکہ جو فقہ کی روایات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یقیناً طور پہ فقہا کے لیول کا علم اور تدبر چاہیے.
علماء کلام برای فهم روایات کلامی از دیگران بہترند.
اسی طرح اگر علم کلام کی بھی روایات ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا ہے چیزوں کو، تو ان کو سمجھنے کے لیے جو خود متکلم ہو، جس نے یہ پروسیس طے کیا ہوا، وہ بہتر سمجھ سکتا ہے.
روایات فلسفی ما ہم برای فیلسوفان مناسب تره.
اسی طرح وہ روایات کہ جس کے اندر فلسفیانہ ٹچ ہوتا ہے، فلسفیانہ گفتگو ہوتی ہے، ان کو سمجھنے کے لیے یقیناً فلسفی سے آشنائی ضروری ہے اور فلاسفر اس کو سمجھ سکتے ہیں.
خلاصے روایات ما مختلف برای اقشار مختلف.
ہمارے یہاں روایات کی مختلف اقسام ہیں مختلف قسم کے طبقات کے لیے.
ائمه طاهرین طوری حرف زدن که هر کسی به اندازه خودش در حیطه کاری خودش بفهمد.
اور ائمه اطہار نے بھی جو گفتگو کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص جب ان کی اس روایت کو دیکھتا ہے تو اپنے کام سے متعلق مطلب کو اس میں سے نکالتا ہے.
نحنو معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم همین.
یا یہ جو مشہور جملہ موجود ہے کہ ہم انبیاء کا طبقہ, ہماری ذمہ داری یہ دی گئی ہے, ہمیں امر یہ دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کریں, اس کا مقصد یہی ہے.
اما یہ انچنین نیست,
لیکن دعاؤں میں ایسی تقسیم بندی نہیں ہے.
یہ طور دیگر نیست,
دعاؤں میں ایک اور ڈھنگ ہمیں نظر آتا ہے.
طوری حرف زدن که انسان ها در جمیع مراتبی که دارند از انسان عادی گرفته تا عارف بالله, هر کسی این ادعیه رو میخونه به اندازه ظرفیت خودش از این ادعیه استفاده میکنه.
بلکہ دعاؤں میں اس طرح سے ہے کہ اس کا مفہوم اور اس کا متن اتنا عام ہوتا ہے کہ ایک عام سطح کے انسان سے لے کر ایک عارف کی سطح تک کے مطالب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. ہر پڑھنے والا اپنی ظرفیت اپنے اندر باطن کے مطابق اس سے استفادہ کرتا ہے.
دیکھے کھاری بے من و شما ندارد دعا,
اور
کھاری رمزی است بین دعا کننده و خواننده و اون کسی که ازش میخواهیم.
بس دعا میں ہم اور آپ نہیں ہوتے, بلکہ دعا کے اندر کچھ اسرار ہوتے ہیں, کچھ رموز ہوتے ہیں. جس نے دعا سکھائی ہے, جو دعا پڑھ رہا ہے اور جس سے دعا کی جاتی ہے, ان کے درمیان یہ اسرار و رموز ہے.
بستگی دارد به این که ظرفیت وجودی تو و تعالی معنوی تو چقدر است.
دعا سے استفادے کا تعلق انسان کے وجود کی ظرفیت سے ہے. جتنا انسان کی وجود کی ظرفیت بلند ہوگی اتنا ہی دعا سے استفادہ ہوگا.
حالا این ادعیه رو گفتن بخوانید.
اب یہ دعائیں ہیں جن کو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں.
سواددار بخواند, بی سواد بخواند, فقیح بخواند, اصولی بخواند, عمومی بخواند, عارف بخواند, ہمیں بخوانید, معصوم ہم بخواند.
کہا گیا کہ دعائیں پڑھی جائیں, اور اس پڑھنے میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں رکھا گیا, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, عارف ہو, فقیہ ہو, کسی بھی سطح سے تعلق رکھنے والا انسان ہو, حتیٰ معصومین خود ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں.
ہر کس پہ اندازہ یہ وجودی ہے خود,
ہر انسان اپنی جو اس کی وجود کا احاطہ ہوتا ہے, گنجائش ہوتی ہے, اس کے مطابق دعا سے استفادہ کرتا ہے.
در این ادعیه ماہ رمضان مسئلہ رحمت الہی به وفور به چشم میخورد و در ادعیه رحمت الهی مطرح شده.
اور ہم جب ماہ رمضان مبارک کی دعاؤں کو دیکھتے ہیں تو اس میں رحمت الہی کا زیادہ ذکر آتا ہے, اور بہت سارا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی رحمت کی جانب توجہ ہے.
خوب عنایت کنید کہ انشاءاللہ ما میخواہیم ان رحمت رو امشب بحث کنیم. در لابلای بحث این عنوان و صفت رحیم و رحمان هم معلوم بشود.
آج کی رات میں جو ہمارے پاس وقت موجود ہے اس میں ہم اسی رحمت کے اوپر بات کریں گے, اور اسی کے دوران رحمان اور رحیم کی جو صفات ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے.
پس یادتان باشد کہ ادعیه مبارکه یک اقیانوس ہے, ہر کسی به اندازه خودش میتواند از این اقیانوس برداشت کند.
پس ذہنوں میں رہے آپ کے جو ہمیں دعائیں بتائی گئی ہیں, سکھائی گئی ہیں, یہ اقیانوس کی مانند ہیں, اوشینز کی مانند ہیں. جب اوشینز کے اندر ہر انسان اپنے وجود کے مطابق غوطہ ور ہوتا ہے اور اس سے موتی نکال کے لاتا ہے.
دعائے افتتاح میخوانید.
ہم مثلا دعائے افتتاح پڑھتے ہیں.
اول دعائے افتتاح و ایقنتو, خوب گوش کنید,
توجہ کیجئے,
و ایقنتو انک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه, یقین من این است که در جایگاه عفو و رحمت تو ارحم الراحمینی.
مثلا دعائے افتتاح کے ابتدائی جملوں میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار مجھے یقین ہے کہ عفو و بخشش کے مرحلے میں تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا.
حال امام معصوم از این ارحم الراحمینی یک چیزی میفهمه.
اب نقطہ آتا ہے کہ جو کہا گیا کہ مجھے یقین ہے کہ تو عفو و بخشش کے میدان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, امام معصوم اس ارحم الراحمین سے ایک اور معنی مراد لیتے ہیں.
یک آدم عامی چیز دیگر میفهمد.
ایک عام انسان ہوگا وہ اس حرم الراحمین سے کچھ اور مطلب لے گا.
یقینی کہ امام معصوم دارد غیر یقین منه.
اسی طرح جو اس جملے میں استعمال ہوا کہ مجھے یقین ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے، اس یقین کی کیفیت اور منزل معصوم کی الگ ہوگی، عام انسان کی الگ ہوگی.
بعد دو مرتبه دعا رو میخونی و اجب یا رحیم دعوتی،
اس کے بعد دعا کا اگلا ٹکڑا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اے رحم کرنے والے پس ہماری دعا کو سن لے.
خدایا تو رحیمی، دعای من رو اجابت کن.
ہم خدا سے کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے یقین ہے تو ارحم الراحمین ہے، میری دعا سن لے.
عموم مردم دعای میکنن، صحت باشد، رزق باشد، نان باشد، گوشت باشد، زندگی باشد، ثروت باشد، اما اونی که کار دیگر دارد چیز دیگر میخواهد.
عام انسان جب یہ دعائیں پڑھتا ہے اور اس میں خدا سے کچھ طلب کرتا ہے تو اس کی طلب معمولاً مادیات سے اوپر نہیں جا پاتی، یا اپنی روزی، یا اپنا رزق، یا اپنی صحت، یا اپنا گھر، اسی طرح کی چیزوں کو خدا سے طلب کر رہا ہوتا ہے، لیکن جس ان مراحل سے اوپر جا چکا ہو وہ کچھ اور طلب کرتا ہے.
خدا یا تو رحمی پس نون بده.
مثلا ہم خدا سے دعا کرتے وقت کہتے ہیں کہ خدا چونکہ تو رحیم ہے میری روزی میں اضافہ کر.
خدا یا تو رحیمی شوکت بده.
تو رحیم ہے میری عزت میں اضافہ کر دے.
خدا یا تو رحیمی ثروت بده.
اے خدا تو رحیم ہے میری دولت میں اضافہ کر دے.
خدا یا تو رحیمی دولت بده.
مطلب تو میری مال و دولت میں اضافہ فرما.
اما ببینید دعا چقدر دامنه داره،
یعنی خود یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کے اندر کتنی گنجائش موجود ہے کہ ہر شخص اپنی ظرفیت کے مطابق سوال کر رہا ہے.
اما معصوم میگه اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک و حب کل عملی یوصلنی الی قربک.
اور لیکن امام معصوم آگے کیا مانگتے ہیں؟ عام انسان نے آگے روٹی کپڑا اور اپنا گھر اور دولت مانگی، امام معصوم نے آگے کہا کہ پروردگار چونکہ تو رحیم ہے لہذا میں تجھ سے تیری محبت مانگ رہا ہوں، اور ان کی محبت مانگ رہا ہوں کہ جن سے تو محبت کرتا ہے یا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ہر وہ عمل کے جو مجھے تیرے نزدیک کر دے.
ان نگاہ ما برحمت حق محدود میکنه رحمت را.
ہماری جو نگاہ ہے جب ہم اس رحمانیت اور رحیمیت سے خدا کی مانگتے ہیں تو ہم اس کی حد تک رحمانیت کو محدود کر دیتے ہیں.
اما معصوم نگاہی کہ بر رحمت حق دارد چیز دیگری.
لیکن جب ایک معصوم کی نگاہ سے ہم رحمت کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا افق بہت وسیع.
ان خصوصیت دعاست،
یہ خصوصیت ہے دعا کی.
ببینید مثلا یہ مقدمہ سوال ما میرسیم انشاءاللہ. فکم یا الهی من کربت قد فرجتها و هموم قد کشفتها و عسرت قد اقلتها و رحمت قد نشرتها.
مثلا انسان خداوند عالم سے کہتا ہے کہ پروردگار کتنی ہی نیکیاں ہیں جو تو نے مجھ پہ نازل کی، کتنی مشکلات کو تو نے آسان کر دیا، کتنے غموں کو تو نے مجھ سے ٹال دیا، اور کتنی رحمتیں ہیں جن کے بادلوں کو تو نے چلایا ہے میرے.
گرفتاریاں منو برطرف کر دی، هموم من رو منکشف کردی، لغزش من را عنایت کردی، اما رحمت تو نشر دادی، انتشار دادی.
میری لغزشوں سے درگزر کیا، میری خطاؤں کو تو نے بخشا، میرے غموں کو، پریشانیوں کو دور کیا، لیکن جب رحمت کی بات آئی تو کہا تو نے اپنی رحمت کو نشر کر دیا، پھیلا دیا ہے.
یادتون باشه ما بحث دعا نمیخوایم بکنیم، هر کدوم از این فقرات نیاز به توضیحات مفصل داره.
ہم یہاں پہ دعا کی تشریح نہیں دے رہے ہیں چونکہ دعا کے ہر ہر جملے کی بہت بڑی وضاحت موجود ہے.
من و تو گفتن ہر شب رمضان این دعا خونده بشه.
ہم اور آپ سے کہا گیا کہ ماہ رمضان کی ہر رات کو آؤ اور یہ دعا یعنی دعا افتتاح پڑھو.
اما ما چجور میخونیم؟ و اگر تو انکار ہم الرحمی فی موضی رب ورقی حساب میکنیم. دعا رو ورقی حساب نکنید، کیلویی حساب نکنید.
ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں آگے اس کو بس ایک ربط کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں، آگا آگے کہتے ہیں کہ ہم اس کا صفحہ بہ صفحہ حساب کر رہے ہوتے ہیں، اب 20 صفحوں میں سے 5 رہ گئے، اب 4 رہ گئے، اب 3 رہ گئے. آگا کہتے ہیں نہیں، دعا کا حساب نہ وزن سے کرو اس کے کہ کتنی کلو کی دعا ہے، اور نہ اس کے ورقوں سے کرو.
یادتون باشه جملے ہی حساب کنید، قیراتی حساب کنید.
جمبل کے جملہ با جملہ دعا کا حساب کرنا چاہیے، ورق با ورق نہیں ہونا چاہیے.
چرا؟ چون باید وسعت پیدا کنید.
اس لیے کہ اگر دعا کو آپ نے اس طرح دیکھا تو آپ کی اپنی وسعت بڑھ جائے گی،
رحمت رو بشناسی،
تاکہ آپ کو دعا کی حرمت کا اندازہ ہو سکے.
در دعای ابو حمزه سومالی یا رب انک تدعونی فاولی عنک.
مثلا دعائے بوم دو سمالی میں امام فرماتے ہیں خدایا تو نے مجھے دعوت دے کے بلایا میں تیری جانب سے منہ پھیر گیا.
خدایا به من گفتی بیا من رو گردوندم.
خدایا تو نے کہا آؤ میں نے تیری بات کی پرواہ نہیں کی تیری جانب سے منہ پھیر لیا.
شما اگر کسی رو صداش بزنید آقا این برگرده نگاه نکنه داره نگاه میکنه حرف بزنی برگرده چه میشی؟
مثلا آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کسی کو آواز دیں اور وہ آپ کی آواز سن کر آپ کی طرف سے بے رخی سے پیش آئے آپ کی طرف نہ دیکھے پھر کیا ہوگا؟
انک تدعونی و اولی عنک من رو گردوندم.
تو نے بلایا لیکن میں تجھ سے بے رخی سے پیش آیا.
خدا دعوت کنے تو رو بگردانی.
خدا آپ کو بلائے آپ بے رخی سے پیش آئے اپنا چہرہ موڑ لیں خدا سے.
تتحبب الی و اتبقى تو حب نشان دادی محبت نشان دادی من بغض نشون دادم.
اس کے بعد اگلا جملہ کہ خدایا تو نے میرے ساتھ محبت کی تو محبت سے پیش آیا نتیجے میں میرے ساتھ بغض کے ساتھ پیش آیا.
و تتودد الیک فلا اقبل منک. بابا خدایا تو محبت تو ابراز کردی رسول فرستادی عقلم دادی گفتی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بابا بیایید.
خدایا تو نے لمحہ و لمحہ قدم با قدم مجھ سے محبت دکھائی تو نے ایسی محبت کے تحت میری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ان کے اوصیاء کو بھیجا تو نے قرآن کریم میں مجھے دعوت دے کے بلایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا پھر بھی میں پلٹ گیا تیری جانب نہیں آیا.
فلا اقبل من قبول نہ کردا
لیکن میں نے تیری اس محبت کو بھی قبول نہ کیا تجھ سے.
کان لیت تطول علیک کان من بر تو منت دارم.
اور میرے اس تمام عمل میں ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے میں تیرے اوپر کوئی احسان رکھتا ہوں میری تیرے اوپر کوئی منت ہے کہ میں اس کی وجہ سے تیری دعوتوں پہ لبیک نہیں کہہ رہا.
کان من طلب کارم
یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہوا اور میں تیری طرف رخ نہیں کر رہا.
خب تدعونی فاولی عنک
بس ذہن میں رکھیے تو نے بلایا میں تیری جانب سے رخ پھیر گیا.
وتتحبب الی فتبقض الی
اگلا مرحلہ تو نے محبت کی میں نے بغض سے کام لیا.
و تتودد الی فلا اقبل من
تو نے محبت میں محبت دکھائی میں تیری جانب نہیں بڑھا میں نے قبول نہیں کیا تجھ سے.
کان من از تو طلب کارم
نتیجے
تو بدهکاری
ایسا ہو گیا کہ میں تیرے اوپر کوئی احسان رکھتا ہوں گویا.
فلم یمنعک ذلک من الرحمت لی اما تو به رو خودت نمیاری چون رحمت داری.
ان تمام باتوں کے باوجود اگلا جملہ اسی سے متصل کہ ان تمام باتوں کے باوجود تو نے اپنی رحمت کو مجھ سے روکا نہیں تو نے اپنی رحمت کو مجھے اس کے باوجود عطا کیا ہے.
انقدر رحیم است که لا یغلق بابه ولا يرد سائله
اتنا رحیم ہے خداوند عالم کہ نہ اس کا دروازہ بند ہوتا ہے کسی پر نہ وہ اپنے طرف آنے والے سائل کو خالی بھیجتا ہے.
تا آخر میرسه برحمتک یا ارحم الراحمین
اور جب دعا اپنے اختتام کی طرف آتی ہے دوبارہ ہم خدا سے اس کی رحمت کا سوال کر کے مانگتے ہیں خدایا تجھے تیری رحمت کا واسطہ.
ہر شب به ما گفتن بخونید
ہمیں کہا گیا ہے کہ روز رات کو ماہ رمضان میں آئیں اس دعا کو پڑھیں.
یکی از ادعیه دیگری که به بون گفتن بخونید این دعاست.
یا اسی طرح ایک اور دعا جو ہمیں کہا گیا ماہ رمضان کی ہر رات میں آ کے اسے تلاوت کریں وہ یہ ہے
اللهم برحمتک فی الصالحین فادخلنا و فی الیین فارفعنا تمیت اینجا یا ارحم الراحمین.
اسی طرح ایک اور دعا ہے کہ اس میں بھی جب آخر میں ہم آتے ہیں دعا کے اختتام پر تو وہاں پہ بھی خدا کی رحمت کو وسیلہ قرار دیتے ہیں.
تمیر اسد به اینجا در دعای بها که سحرها خونده میشه.
اس کے بعد دعائے سحر کے نام سے جو دعا ہمارے یہاں معروف ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اللهم انی اسلک ببهائک دعا اس
اللهم انی اسلک من رحمتک باوسعها وكل رحمتک واسع
اسی کا ایک ٹکڑا ہے کہ خداوند عالم میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اور تیری رحمت جو ہے وہ وسیع ہے ہر شے کے اوپر ہے.
خب ان دعا رو میخونید یا نا
پڑھی جاتی ہے دعا دعائے سحر میں یا نہیں پڑھی جاتی
یا نہیں میخونید
پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے آپ لوگ
اللهم انی اسلک من بهائک بابها وكل بهائک بهی و و خونده میشه دیگه یعنی چه اصلا ابتدا و انتها این دعا یعنی چه؟
اس دعا کی ابتدا کیا ہے اس دعا کا انتہا کیا ہے مقصد کیا ہے اس دعا کا؟
ببینید این دعا برای سائل بی انتہاست
یہ جو دعا ہے اس کا جو مفاد اور اس کا جو معنی ہے سوال کرنے کے والے کے لیے، یعنی ایک سائل جو مانگ رہا ہے خدا سے، کیا مانگ رہا ہے؟ وہ بے نہایت مانگ رہا ہے خدا سے،
اللهم انی اسالک من رحمتک بوسعها،
خدایا
رحمت واسعی تو،
خدایا میں تجھ سے تیری وسیع رحمت کا سوال کر رہا ہوں،
وکل رحمتک واسع،
اور تیری تو ہر رحمت ہی وسیع ہے،
خدایا من ہرچه رحمت تو داری به دنبالشم،
میں کس چیز کی تلاش میں آیا ہوں کہ تیری چونکہ ہر رحمت وسیع ہے لہذا تیرے پاس جتنی رحمت ہے میں اس پوری رحمت کو تجھ سے مانگنے آیا ہوں،
یعنی من رحمت با منتہا نمی خواہم، یعنی رحمت مطلق می خواہم،
یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ایسی رحمت کو نہیں مانگ رہا کہ جو کسی بھی ظرفیت کے اندر آ جائے یا محدود ہو جائے، میں ایسی رحمت مانگ رہا ہوں جو لامحدود ہو.
بس دعائے ابو حمزہ شمالی،
دعائے ابو حمزہ شمالی کا ٹکڑا ہے،
ولی کیف یزیغ علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک، تو که بابا رحمتت را تزیغ ندادی برای عبادت،
خدا یا تو اپنے بندوں کے اوپر کیسے اپنی رحمت کو تنگ کر دے گا جبکہ وہ وسیع ہے اب تیرے بندوں کے اوپر.
تامیرہ سے بے انجا سیدی علیک معولی و معتمدی،
پھر ادھر تک پہنچتے ہیں امام دعا بندہ سنبھالیں کہ پروردگار میرا پورا کا پورا اعتماد تیرے اوپر ہی ہے، بھروسہ تیرے اوپر ہے،
ورجائی و توکلی،
اور میرا پورا امید تجھ سے لگی ہوئی ہے، توکل تیرے اوپر ہے،
وبرحمتک تعلقی، تعلق من برحمت،
اور میں تیری رحمت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، میرا تعلق تیری رحمت کے ساتھ جڑ چکا ہے.
معمولا در اکثر ادعیه ماہ رمضان مسئلہ رحمت ارحم الراحمینی بحث شده.
خب جب آپ ماہ رمضان کی دعاؤں کا مطالعہ کریں گے تو اس میں کثرت کے ساتھ آپ کو رحمت کا ذکر آئے گا، برحمتی کا یا ارحم الراحمین نظر آئے گا، خدا کی رحمت کا بہت زیادہ سوال کیا گیا ہے.
ان ایک دو نامش مقدمات سا،
یہ ساری مقدماتی گفتگو ہے،
بدون تمهید این مقدمات مسئلہ واضح نہیں شود،
اور یہ مقدماتی گفتگو اس لیے ہوتی ہے کہ بعد کی بحث آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس کے بغیر حل نہیں ہو سکتی بحث.
مشکل این ہے کہ جامعہ عادت کرده به یک سری عبارات واژه ها رو کنار هم بچینن، داد و بیداد هم راه بیندازن، یکی هم بگه واہ واہ کیا کہنا.
ہماری مشکل اور مصیبت یہ ہے کہ ہم ایسے ذاکر اور خطیب اور افراد کو سننا پسند کرتے ہیں کہ جو الفاظی کر سکتے ہوں، مختلف الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، ہم نیچے سے واہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہمیں اس سے گزرنا چاہیے.
خوب ہے تحریک احساسات می خواہیم، اما ہدایت عقول اولا از تحریک احساسات،
البتہ ہمیں احساسات اور جذبات کا لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہر خطیب اور ذاکر کو کرنا چاہیے خیال، لیکن احساسات اور جذبات کی نسبت عقلوں کی پرورش زیادہ بڑی ذمہ داری ہے.
تا اینجا یہ مقدمہ،
یہ مقدماتی بحث تھی.
مقدمہ دوم،
دوسرا مقدماتی بحث،
چرا ہر سورہ با بسم اللہ شروع میشه؟
سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں سوائے سورہ توبہ کے کیوں ہر سورہ بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے؟
چرا،
سوال ہے کہ کیوں ایسا ہے؟
چرا ورود به هر سوره با بسم الله الرحمن الرحیم، با این دو صفات،
کیوں ہر سورہ کی ابتدا سے پہلے ہم خداوند عالم کو اس کی دو صفات رحمانیت اور اس کی رحیمیت سے پکاریں؟
یعنی قرآن و دین رحمت و رحیمیت است،
اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر خداوند عالم کی رحمانیت اور رحیمیت کا جلوہ ہے.
سور قرآنی غیر از رحم و مہربانی چیزی نہیں،
قرآن کریم کے سورے سوائے رحمانیت اور رحیمیت کے کچھ اور نہیں ہیں.
البتہ خب بعضی ها گفتن یک سوره در قرآن داریم که بسم الله ندارد،
اور یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے کہ جس میں بسم اللہ نہیں ہے،
و اون سورہ براءت ہے،
اور وہی سورہ توبہ یا سورہ براءت اس کا نام ہے.
چرا؟ چون بسم الله الرحمن الرحیم با محتوای سورہ هماهنگ نیست،
اس لیے کہ اگر اب بسم اللہ اس سورہ کے اوپر ہو تو جو اس کے اندر آیات ہیں، ان آیات کا جو متن ہے، وہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت سے میل نہیں کھاتی چیز.
خدایا با رحمانیت و رحیمیت شروع میکنی، بعد همه آیات عذاب و مبارزه و جهاد و این حرفا،
چونکہ سورہ توبہ یا سورہ برات کے اندر جو آیات ہیں ان کے اندر عذاب ہے، اس کے اندر سختی کی بات ہے، اس کے اندر جنگ اور جدال اور قتل کی بات ہے، لہذا رحمانیت اور رحیمیت کی صفت کے ساتھ یہ چیز میں میچ نہیں کرتی، جوڑ نہیں کھاتی.
گفتن سورہی که با براءت شروع میشود و امیر براءت باید براءت رو ابلاغ کند با بسم الله الرحمن الرحیم که صفت مهربانی خداست سازگاری ندارد.
پس یہ کہا گیا کہ چونکہ سورہ براءت اس کا لفظ ہے یعنی بیزاری ہے اس کے اندر، اور پھر آغا نے بیان کیا کہ اس سورہ کو جو خدا نے بیان کروایا وہ بھی امیر براءت یعنی جس نے کفر سے آشکار بیزاری کا اظہار کیا یعنی مولا متقین امیر المومنین کے ساتھ، اس سورہ کو بسم اللہ کے بغیر ہی شروع ہونا چاہیے.
بعضی از اہل دقت گفتن نا این حرف درست نیست.
بعض اہل دقت افراد نے کہا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے.
گفتن درست نیست. چرا؟ چون سراسر خود سورہ براءت ہم رحمت ہے.
ان اہل فن اور اہل دقت لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ یہ کہ خود سورہ براءت مکمل کی مکمل خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کی علامت ہے.
اگر غدے سرطانی رو بیرون میارے رحمت ہے.
اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، چیرہ لگاتا ہے، مریض کے جسم کو چیرتا ہے اور اس میں سے کینسر کا مادہ باہر نکالتا ہے تو یہ پورا عمل رحمت ہے.
اگر مریض جزامی رو در ایک جایی محدود میکنن رحمت ہے.
اگر جزامی مریض کو کسی ایک جگہ پر کچھ عرصے کے لیے قید کر دیا جاتا ہے، اس کو لوگوں سے ملنے نہیں دیا جاتا تو یہ رحمت ہے.
اگر ان کسی کے مرض مصری دارد میگویند ایدز داری تو باید مواظب باشی رحمت ہے.
یا اسی طرح کسی کو اور سخت بیماری ہو، مثلا کسی کو خدا نہ خواستہ ایڈز کی بیماری ہو، اس کو کچھ چیزوں کی پابندی اس پر لگائی جائے تو یہ پابندی رحمت ہے.
چون اگر بنا باشد به دلیل محتوای سوره، به دلیل محتوای سوره بسم الله الرحمن الرحیم نباشد، با سوره تبت یدا ابی لهب و تب چی کار میکنی؟
اس کا جواب جو اہل دقت نے دیا وہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ بات کہی جاتی ہے کہ سورہ توبہ یا سورہ برات کا جو اندر متن ہے اس کی وجہ سے مناسبت نہیں رکھتی کہ رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر کیا جائے تو پھر سورہ لہب کا کیا کریں گے؟ اس میں تو
نباید بسم اللہ داشته باشید.
وہ تو سورہ مخصوص ہے ایک ملامت کے لیے، لعنت کے لیے، تو اس کے اندر تو پھر سورہ بسم اللہ نہیں ہونی چاہیے.
شاید بتوان گفت که سوره براءت ادامه سوره انفاله و لذا بسم الله نداره.
اس کا جو جواب دیا اہل دقت نے وہ یہ دیا کہ کیوں اس سوره توبہ یا سوره براءت کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہے. انہوں نے کہا شاید اس کی وجہ یہ کہ سوره براءت یا سوره توبہ سوره انفال کی کنٹینیوشن ہے، یعنی سوره انفال ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد سے ہی مطلب اسی مطلب کو آگے بڑھایا گیا ہے.
یعنی سوره براءت و سوره انفال یکی ہے.
یعنی اہل دقت نے کہا کہ سورہ انفال اور سورہ برات یا سورہ توبہ ایک ہی سورہ ہیں.
اما به دلیل اینکه لحن سورہ عوض می شود، لحن سورہ عوض می شود، سورہ مجاہدہ و مقابلہ هست و لذا یہ تفکیک شده.
چونکہ سورہ ایک ہی ہے، مکمل سورہ یعنی سورہ انفال سے لے کر سورہ توبہ کی آخری آیات تک ایک سورہ ہے، لیکن جہاں سے آگے آیات کی ٹون بدل گئی، لہجہ بدل گیا، سختی کے الفاظ اس میں شامل ہو گئے، عذاب اور سختی کی باتیں وہاں پہ آئیں، اس مناسبت سے ایک فرق رکھا گیا، الگ نام دیا اس کو.
در بعضی از آیات در یک آیه مهر و قهر به هم آمیخته شده.
بعض آیات کے اندر رحمت کی بھی بات ہے وہیں غضب کی بھی بات.
چون قہر او ہم مہر.
اور کیوں ایسا ہے کہ رحمت اور قہر دونوں ساتھ ساتھ ہیں؟ اس لیے کہ خداوند عالم کا قہر بھی رحمت ہے.
یادت باشے جہنم رو تو درست میکنی.
ذہنوں میں رکھیے گا کہ جہنم میں اور آپ بناتے ہیں.
ہیزم جہنم خود تھی.
جہنم کا ایندھن ہم فراہم کرتے ہیں، ہم خود ہیں.
جہنم ہیزم نداشته باشه نمی سوزے.
اگر جہنم کا ایندھن نہ ہو تو جہنم میں آگ ہی نہیں بھڑک سکتی.
برای آتش گرفتن یہ ہی آتش زنے می خواہیم یا آتش گیرے.
آگ لگانے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک جس چیز میں آگ لگائی جائے، ایک جس چیز سے آگ لگائی جائے.
اگر آتش گیر نباشد آتش زنه کاری نمی کنه.
اب اگر آگ لگنے کی صلاحیت کسی چیز میں نہ ہو تو آگ لگانے والی شے اس چیز کو آگ نہیں لگا سکتی.
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. خودت ہیزم جہنم میشی.
شاید اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن تم انسان ہو.
یادت باشه اگر قہریہ خودت میسازی.
پس اگر یہ قہریت ہے اور اس کے نتیجے میں عذاب ہے تو یہ ہم اور آپ بنا رہے ہیں.
جهنم آتش هیزم نداشته باشه آتش نمیگیره.
پس جهنم کا اگر ایندھن فراهم نہ ہو یعنی ہم اور آپ اپنے آپ کو صحیح کر لیں تو پھر جہنم میں کوئی آگ نہیں بھڑک سکتی.
در بعضی از آیات مہر و قہر با ہم آمده.
خب بعض آیات کے اندر رحمت اور عذاب دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا.
فَقُتَعَدَّابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مهر است. قُتَعَدَّابِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قهر است غضب است.
مثلا ایک آیت کا ذکر کیا آغا نے کہ جس کے اندر پہلے ٹکڑے میں قتل کا اور عذاب کا ذکر ہے اور اس کے آخر میں آگے والحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ جو ہے وہ رحمت کی دلیل ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ عذاب کا ذکر ہے.
ان مہر و قہر ہماہنگ ہے.
یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں رحمت اور غضب دونوں ساتھ ساتھ ہیں.
اگر ہم بناس قہری باشے وہ مہر ہے.
اگر کسی چیز کو ہم قہر الہی بھی سمجھتے ہیں خدا کا غضب بھی سمجھتے ہیں تو در عین حقیقت وہ رحمت الہی ہے.
عذاب صدام مہر ہے ولو بسر ظاہرش قہر ہے.
عذاب
صدام
کہتے ہیں کہ حتی صدام نے جو ٹارچرز دیے اور عذاب دیا ظاہر اس کا مشکل تھا لیکن حقیقت اس کی باطن رحمت تھی.
پس یادتان باشد سور قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود یعنی سراسر سور قرآنی رحمت است و رحیمی گرد.
پس ذہنوں میں رہے کہ قرآن کریم کی جو سورہ سورہ ہیں وہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں یعنی پوری کی پوری سورہ رحمت اور رحمانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے.
عزیزان من ابتدا آفرینش رو براتون بگم.
آئیے ایک اور بحث کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں جس میں ابتدا ہے جو کائنات کی خلقت کے حوالے سے.
ابتدا آفرینش از کجا شروع شد؟
خلقت کا آغاز کیسے ہوا؟
الرحمن علم القرآن ابتدا آفرینش ہے.
یہ خلقت کا آغاز ہے جس میں خداوند عالم سورہ رحمان میں بیان کر رہا کہ الرحمن علم القرآن.
خوب اگر گفتند دکتر قلب در دانشگاه در کلاس تدریس میکنه یعنی چه تدریس میکنه؟
مثلا اگر کہا جائے کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے وہ آتا ہے اور کلاس کے اندر پڑھاتا ہے تو وہ کیا پڑھاتا ہے؟
چی تدریس میکنه؟ قلب.
کیا پڑھائے گا؟ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے آگے کیا پڑھائے گا؟ دل کے بارے میں پڑھائے گا.
اگر گفتن استاد اقتصاد داره در دانشگاه درس میده یعنی چی درس میده؟
اسی طرح اگر کہا جائے کہ ایک اکنامسٹ ایک وہ اکنامک کا ماہر استاد ہے وہ آگے پڑھائے گا کیا پڑھائے گا؟ اکنامی سے متعلق پڑھائے گا.
اگر گفتن فقیہ درس میگه چی درس میگه؟
اسی طرح ایک فقیہ کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں کلاس کے اندر ایک فقیہ درس دے گا پڑھائے گا کیا پڑھائے گا؟ فقہ سے متعلق پڑھائے گا.
اگر گفتن اصولی درس میده چی درس میده؟
یا اسی طرح علم اصول کا کوئی ماہر آئے گا کلاس میں پڑھائے گا تو اصول سے متعلق ویسے پڑھائے گا.
پس یا باید دکتر باشه یا مهندس باشه یا فقیہ بعد درسش چی میشه؟ مناسب خودش.
خب ڈاکٹر ہو انجینئر ہو فقیہ ہو اقتصاددان ہو ہر کسی کا درس اور کلاس اس کے موضوع کے مناسبت اس کی فیلڈ کی مناسبت سے ہوگی.
حالا لطافت این سوره که ابتدا آفرینش ببینید.
اب خلقت کا جہاں آغاز ہوا جس سوره کے اندر بیان کیا جا رہا ہے اس کی باریکی دیکھیے ذرا.
بحث از تعلیم ہے.
تعلیم دی جا رہی ہے تعلیم کے حوالے سے.
المعلم علم القرآن. نا
مثلا خداوند عالم اگلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ تعلیم کی بات کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے معلم یا استاد نہیں کہا کہ معلم نے قرآن پڑھایا. نہیں
میگوید الرب علم القرآن. نا
دوسرا مثلا کوئی اسم استعمال ہو سکتا تھا خدا کہہ سکتا ہے رب الرب علم القرآن خدا نے نہیں کہا.
خدا با یہ عنوان خاص بر کرسی تعلیم می نشینه.
خداوند عالم ایک خاص نام کے ساتھ ایک خاص صفت کے ساتھ علم کی کرسی پر آگے بیٹھتا ہے پڑھانے کی بات کرتا ہے.
ان چھو عنوانی ہے الرحمن.
اور وہ کیا؟
یعنی بشر بدان تعلیم قرآن من همش رحمت است.
یعنی خداوند عالم کس چیز کو پڑھانے کی بات کر رہا تھا؟ قرآن کی. لیکن اس سے پہلے کس صفت کا عنوان بیان کیا؟ الرحمن. اور اس کے بعد کہا علم القرآن رحمان نے قرآن پڑھایا. یعنی اے انسانو سمجھ لو اس بات کو کہ خداوند عالم کا قرآن رحمت ہی رحمت ہے.
یعنی خدا که دارد تعلیم میکند چی تعلیم میکند؟ با صفت رحمانیت نشسته.
اب خدا جو آگے سکھا رہا ہے وہ کیا سکھا رہا ہے؟ اپنی اس صفت کے مطابق چیز سکھا رہا ہے.
نمیدونم با این نوع بحثا چقدر آشناس ذهنتون.
مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا ذہن ان مباحث سے کتنا آشنا ہے.
قبول دارم خواہ نخواہ خستگی میاره.
ایسی بحثیں مجھے اندازہ ہے کہ تھوڑا بہت تھکاوٹ کا سبب بنتی ہیں.
اما برادران من باید این اذهان با این مباحث رو آشنا بشه.
لیکن عزیزوں میرے بھائیوں اپنے ذہنوں کو ان بحثوں سے بھی کبھی آشنا کریں، اپنی افکار اپنی سطح فکری کو بڑھائیے.
پس سے تو مقدمے گفتی،
پس تین مقدماتی نکات کو بیان کیا.
ایک ادعیه،
پہلی چیز ہم نے بیان کی کہ دعائیں جن کا ہمیں دستور دیا گیا کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں.
ہر سورہ با بسم اللہ شروع.
دوسرا مقدماتی نقطہ یہ تھا کہ ہر سورہ قرآن کریم کا بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے.
سے ابتداء آفرینش با رحمانیت شروع.
تیسری چیز یہ کہ اس کائنات کی ابتدا خلقت کی آغاز رحمانیت سے ہوئی
ہے. تعلیم قرآن با رحمانیت ہے
اور قرآن کریم جو تعلیم ہے وہ بھی رحمانیت کے ساتھ شروع ہوتی ہے.
بعد از این سه تا مقدمه حالا میخواییم ببینیم معنای رحمت چیه.
اب ان تین مقدماتی یا ابتدائی نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ رحمانیت کا مطلب کیا ہے.
چیه معنی؟ ارباب لغت در فرهنگ های لغات آمدن برای رحمت معانی کردن.
علم ادب کے جو ماہرین ہوتے ہیں یا جو لوگ ڈکشنریز لکھتے ہیں اور الفاظ کے ترجمہ اور
مفصل معانی،
انہوں نے اس کے مختلف معنی بیان کیے.
بلی ظاہراً ہمشون ارے یہ مشکل دارہ.
بہت سے معنی نقل کیے گئے ہیں رحمان کے ذیل میں لیکن سب ایک مشکل کا شکار ہیں.
بعضی گفتن معنی رحمت رقت است.
بعض لوگوں نے کہا رحمت کا مطلب رقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں بہت نازک دل ہوتا ہے، رقیق کہتے ہیں اس کو، ہلکا دل.
بعضی ہم گفتن معنی رحمت رعفت ہے.
بعض نے کہا نہیں، رحمت کا معنی وہی محبت مہربانی ہے.
بعضی ہم گفتن معنی رحمت لطف ہے.
بعض نے کہا نہیں، رحمت کا مطلب لطف ہے.
ان تو فرہنگ لغات ہے،
یہ ڈکشنریز میں آپ کو ملے گا. جو ادبیات دان ہیں جنہوں نے الفاظ اور معنی لکھے ہیں وہ اس کو لکھتے ہیں.
بعض یا گفتن معنی رحمت رفق ہے.
بعض نے کہا نہیں، رحمت کا مطلب رفاقت ہے.
بعض یا گفتن معنی رحمت عطوفت ہے.
بعض نے کہا کہ نہیں، رحمت کا مطلب محبت ہے.
بعض یا گفتن معنی رحمت حب ہے.
بعض نے کہا وہی محبت کے معنی میں آتا ہے.
بعض یا گفتن معنی رحمت شفقت و دلسوزی ہے.
بعض نے کہا نہیں، رحمت کا مطلب ہمدردی ہے.
خب
شفقت ہے.
برادران من، این واژه هایی که شما ها وردید از رعفت و الفت و نمیدونم لطف و رفق و عطوفت و اینا همه مقدمات هن، اینا حیثیت مقدمی دارن.
حتی یه جو معنی نقل کیے گئے ہیں کہ رحمت کا مطلب مہربانی ہے، رحمت کا مطلب محبت ہے، رحمت کا مطلب جو ہے ہمدردی ہے، یہ خود مقدمہ ہے رحمت کے معنی کے لیے.
میرا یہ بچے یتیم میبینے کنار کوچے نشستہ، عشقش جاری شده، دلش میسوزه، شفقت.
مثلا اگر آپ کسی نے کسی ایک یتیم بچے کو دیکھا ہے کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہے، اس یتیم بچے کے رونے کو دیکھ کے اس کا دل ٹوٹا اور اس کو محبت پیدا ہوئی، اس کو ہم کہتے ہیں شفقت ہے.
این علت می شود برای اینکه تو رحمت بکنی، اما اون حالت قلبی رحمت چیه؟
جو اس بچے کو دیکھ کر آپ کے دل میں کیفیت پیدا ہوئی، اس کیفیت نے آپ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ اس بچے کے اوپر رحمت کریں، لیکن وہ جذبہ شفقت کا تھا.
میری تو خونے میری بچے کچولود مریض شده، وای داره گریه میکنه.
اب آپ گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کا جو بچہ ہے، اولاد ہے، وہ بیمار ہو گئی ہے، رو رہی ہے اولاد آپ کی.
آئے. ساکت نمیشه،
درد ہے اس کو، مثلا چپ نہیں ہو رہا
بچہ. لطف پدری ایجاب میکنه، ببری این طرف اون طرف.
اب آپ اس کو ہاتھوں پہ لے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر کے پاس آنا جانا ہے، یہ باپ کی لطف و کرامت کا حصہ ہے. یہ
ان لطف مقدمہ است برای رحمت.
یہ جو آپ لے کر جا رہے ہیں، یہ جس کو آغا نے کہا کہ لطف ہے، یہ باپ کا لطف ہے یعنی مہربانی ہے، یہ رحمت کا مقدمہ ہے.
ہاں میبینی فلانی آدم خوبی ہے، بش رفیق میشه.
اسی طرح آپ کسی نیک انسان کو دیکھتے ہیں، کوئی اچھے انسان کو دیکھتے ہیں، آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ اسے دوستی کر لیتے ہیں.
اینا مقدمات برا رحمت.
یہ تمام چیزیں رحمت کے لیے مقدمات فراہم کرتی ہیں.
رحمت یہ حالت ہے تو قلب تو کہ از دیدن اینا به وجود میاد.
رحمت اس قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے ہمارے اور آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے.
اینها منشأ رحمته، درسته.
یہ تمام چیزیں جو ان کو بیان کیا، آپ کی مہربانی، آپ کا ہمدردی کرنا،
مہربانی رو باید پیدا کرد،
یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس رحمت کا مقدمہ ہیں.
تا اینجا همینقدر بسته. یادتون باشه که آنچه از لطف و محبت و رعفت و عطوفت و رفاقت و حب و شفقت میبینید اینا مقدمات محبت
رحمت. پس ذہن میں رہے کہ جتنا بھی آپ کسی سے مہربانی کو دیکھتے ہیں، دوستی کو دیکھتے ہیں، شفقت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام جذبات خود ایک مقدماتی کیفیت رکھتے ہیں رحمت کے لیے.
حالا خیلی اصرار دارید میگین آن مصادیق رحمت باشن، دعوی نداریم.
ہم اگر بہت زیادہ کوئی اصرار کرے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو مقدمے سے آگے بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی رحمت کے مصادیق ہیں.
یادتون باشه اما مصادیق یادتون نہ رہا، دیدن بیرون تأثر درون، یادتون باشه.
مصداق کس چیز کا؟ یعنی جو کچھ آپ نے باہر دیکھا اس باہر کی کیفیت آپ کے جو دل میں پیدا ہوئی، اس جذبے اس کیفیت کا نام رحمت.
خب آیا این رحمتی که خدا داره از سنخ رحمت تو و منه؟
اب چونکہ ہم نے بیان کیا، غور سے سنیے گا اس چیز کو، نکتے کو، کہ ہم نے بیان کیا کہ رحمت کیسے آتی ہے، کس چیز کا نام ہے رحمت. ہم نے کہا اس قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جو آپ باہر دیکھتے ہیں. مثلا آپ نے غریب کو دیکھا، آپ نے ایک پھنسے ہوئے انسان کو دیکھا، آپ نے ایک مظلوم کو دیکھا، نتیجے میں کچھ آپ کے قلب میں کیفیت پیدا ہوئی، یہ رحمت تھی. اب جو خدا کی رحمت کو کہا گیا تو کیا خداوند عالم کی بھی رحمت اسی جنس سے ہے؟
این رحمت اس کے تو از بیرون میگیری، قلب تحریک میشه.
آپ کی رحمت، ہماری رحمت تو یہ ہے کہ ہم باہر کوئی منظر دیکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں دل پہ ایک اثر ہوتا ہے تو رحمت ڈیولپ ہوتی ہے.
حوادث بیرونی میشه پروردگار رحمت قلب تو.
اگر آپ باہر کے حوادث ہوتے ہیں تو آپ باہر کے حوادث اور غمزدہ فضاؤں کو دیکھ کر آپ کے دل میں رحمت کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے.
معنای رحمت در ذات حضرت حق در اون دستگاه خیر از رحمت است که منو تو داریم.
بس یہی سے نقطہ سمجھ میں آگیا کہ خداوند عالم کی رحمت کچھ اور ہے، ہم اور آپ تو باہر کے مناظر دیکھ کر رحیم ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، خداوند عالم کی رحمت کچھ اور شے ہے.
اول ببیند و بعد متأثر شود و بعد از تأثر رقتی بیاید و
مثلا خدا کے ہاں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ پہلے وہ دیکھے، دیکھنے کے بعد اس کے قلب کے اوپر ایک کیفیت ایجاد ہو، پھر اس کیفیت کے نتیجے میں وہ کوئی کام کرے رحمت قرار پائے گا.
خدا از ہر گونه تأثر و انفعال مبرات،
کیونکہ خداوند عالم کسی شے سے اثر نہیں لیتا، خداوند عالم کو کوئی شے متاثر نہیں کرتی، ہمارا متاثر ہو کے ایک جذبہ پیدا کر رہے ہیں، خدا متاثر نہیں ہوتا.
مشکل جامعه ما اینه که موحد نیست، خدا شناس نیست.
ہمارے معاشرے کی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ خدا شناس نہیں ہیں، ہم لوگ
اینا ابتدائے کلاس نرسری خدا شناسی ہے.
یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن کریم کے علوم کے اندر وہ باتیں ہیں جو ایک بچہ نرسری میں پڑھتا ہے اسکول کی نسبت.
وقت در نهج
رقت، یعنی کسی بھی نتیجے میں دل کا نرم پڑ جانا اور اس کے نتیجے میں ایک جذبے کا پیدا ہونا. خداوند عالم کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ رحیم ہے، لیکن اس طرح سے رحیم نہیں کہ رقت کے ذریعے سے وہ رحیم بنا ہو.
آقا ما رو خیلی دور کردید شما، ما نمیتونیم کہ تصور کنیم.
خب ہماری بحث تھوڑی مشکل ہو گئی ہے، اب ہم خدا کے بارے میں کیا تصور کریں؟
دور شدید دیگه. پس رحمت در اونجا چیه؟
پس خداوند عالم کے حضور اس کی ذات میں رحمت کیا شے ہے؟
الرحمت من الله، خوب گوش کنید،
توجه کنید.
الرحمت من الله انعام و افضال، نعمت دادن از تو زیاد دهی، کاری به تو نداره.
رحمت خدا یه ہے کہ خداوند عالم عطا کرتا ہے اور عطا کرنے کے ساتھ اس میں مسلسل اضافہ کرتا رہتا ہے، وہ دیکھتا نہیں کہ کس کو دے رہا ہے.
کاری نداره به تو،
اس کو آپ سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے.
امام سجاد فرمود نعمک ابتداء و احسانک تفضل، همه نعمت های تو ابتدایی.
امام سجاد علیہ السلام نے دعا میں کہا کہ پروردگار تیری نعمت ابتدائی طور پہ مجھے ملی ہے، یعنی میرے پاس کچھ تھا نہیں، جو کچھ ہے تو نے دیا اور اس کے بعد مسلسل احسان تیرا فضل و کرم ہے.
اصلا ابتدائی بشر چه طلبی داشته؟
مگر انسان کی کیا جرات اور حیثیت تھی کہ خداوند عالم سے کچھ طلب کر سکتا ہو؟
یعنی خدا اول تو رو میبینه که تو باید یه مهری داشته باشی، دلت به حالش دلش به حال تو میسوزه، یه مهری بهت میده.
خداوند عالم تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ کو کسی منظر میں گرفتار دیکھے، پھنسا ہوا دیکھے، دیکھنے کے بعد اس کی قلبی کیفیت تبدیل ہو اور اس کے بعد پھر وہ رحمت کا جذبہ پیدا کرے. نہیں، خدا کے یہاں یہ نہیں ہے.
یادتون باشد رحیم لا یوسف بالرقح.
امام علی کا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ خداوند عالم رحیم ہے، لیکن اس کی رحیمیت کو رقت یعنی نرمی سے ہم توصیف نہیں کر سکتے.
بعضی ها کہ خلیفۃ اللہ ہیں،
بعض لوگ جو خداوند عالم کے جانشین اور خلیفہ ہیں،
صفت مستخلفون ہو دارن،
خداوند عالم کی اسی صفت کو اپنے اندر رکھتے ہیں.
یکی از صفات رحیمیت انچنینی ہے،
اور ہم نے عرض کیا کہ خدا کی رحیمیت اسی طرح کی ہے، ان جانشین الہی میں بھی رحیمیت.
مہربانی و رحیمیت ما ناقص ناقص ہے،
ہماری اور آپ کی رحیمیت ناقص ہے،
خراب خراب ہے، خوب ہے ولی ناقص ہے.
بے ایک اعتبار سے اچھی ہے کہ ہمارے اندر کوئی جذبہ تو پیدا ہوتا ہے، لیکن بہرحال جب ہم نگاہ کرتے ہیں عالی ترین مراتب کی جانب تو ہمیں نظر آتا ہے بہت ناقص ہے.
اما دو طایفے داریم که رحیمیت از سنخ رحیمیت خدا دارن، یعنی جلوه رحیمیت او هستن.
لیکن ہمارے پاس دو گروہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر خداوند عالم کی رحیمیت کی صفت اور جلوہ موجود ہے،
فرشتگان و انسان های کامل.
دو گروہ بتائے تھے، ایک گروہ ہو گیا فرشتوں کا اور ایک کامل انسانوں کا.
رحیمیت انہا ہم از ان رحیمیت ما جداست،
اور ان کی رحیمیت کی بھی جو کیفیت ہے وہ ہماری آپ انسانوں کی جو رحیمیت ہے اس سے الگ ہے.
اگر یتیم نوازی میکنند، مسکین نوازی میکنند، اگر دست به سر یتیم میذارند، اگر فقیری رو اطعام میکنند، اون برای اون ترحمی که او رو دیدن حالا یه طوری شدن نیست.
خب انہی دو گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے اور انسان کامل. مخصوصا انسان کامل اگر کسی کے اوپر رحیمت سے پیش آتے ہیں کسی کے ساتھ، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کو گرفتار دیکھا، اسے پھنسا ہوا دیکھا، اس کو دیکھنے کے نتیجے میں ایک کیفیت پیدا ہوئی، حزن اور تاثر لیا، اس کے بعد مدد کی. نہیں، ایسا نہیں.
بله، یتیمی اومد در خونه زهرای مرضیه، بچه ها 3 روزه بله روزه گرفتن، حالا این یتیم که آمده، زهرا این یتیم رو دیده، دلش سوخته، گفت حالا یه چیز بهش بدیم.
مثلا جیسے ہم اسی سورہ مائدہ کی ان آیاتوں کو پڑھتے ہیں، سورہ دہر کی آیات کو پڑھتے ہیں کہ جس میں ذکر ہے کہ جب جناب زہرہ نے منت مانی، روزہ رکھا اور اس کے بعد یتیم آ گیا، تو چونکہ یتیم آ گیا، یتیم کی کیفیت دیکھی، اس کی غربت مظلومیت دیکھی، اور جناب زہرہ کے دل میں رحم آیا، تو انہوں نے اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے دے دی. ہم یہ سمجھتے ہیں،
ہمیں تو میگیم دیگه نا،
ہم نے ایسے ہی سنا ہے، ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں.
مسکینی آمد منو ورے،
اگلے دن مسکین آ گیا، اس کی بھی حالت کو دیکھ کر جناب زہرہ کو چونکہ رحم آ گیا، لہذا انہوں نے دے دیا.
یعنی زہرہ به دنبال دلش ہے چون سوخته میده.
یعنی اگر بہت باریک بہت ظریف نقطہ ہے آغا نے کہہ دیا، یعنی بہت ظریف نقطہ ہے، توجہ سے سنیے گا. اس کا مطلب ہے کہ جناب زہرہ اپنے دل کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، چونکہ یتیم کو اور غریب کو دیکھ کر دل ٹوٹ گیا، تو اب دل ٹوٹے ہوئے دل کا تقاضا ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے. ایسا نہیں ہے.
رحمت زہرای مرضیه، رحمت علی مرتضی از سنخ رحمت شما نیست.
یہ جناب زہرہ کی رحمت، امام علی علیہ السلام کی رحمانیت، رحیمیت، رحم، یہ ہمارے اور آپ کے رحم کی طرح نہیں ہے.
ما به دنبال دلمون هستیم، اگر نسوخته بود نمی کرد.
ہم بہت ظریف نکات بیان کر رہے ہیں، اگر توجہ سے سنیے، ہم اپنے دل کے پیچھے چلتے ہیں. اگر ہمارا دل کسی غریب کو دیکھ کے نہ ٹوٹے تو ہم اس کو کچھ دیں گے بھی نہیں، چونکہ کسی غریب کو دیکھ کر، یتیم کو دیکھ کر دل ٹوٹتا ہے، رحم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم دیتے ہیں. نتیجے میں ہم دل کی پیروی کر رہے ہیں،
حالانکہ دل ہم سوختے میں تھا،
چونکہ اس کی کیفیت دیکھ کے میرا دل ٹوٹا، میرے دل میں جذبہ بیدار ہوا، تو میں اپنے دل کی پیروی کرتے ہوئے دے رہا ہوں.
پس خدا چی؟
پس اب جب آپ اپنے دل کے پیچھے چلے تو خدا کی گنجائش کہاں بچی؟
اینے کہ میگیم رحمتی کی شما دارید ناقص ہے، خوبہا ناقص ہے.
اسی لئے تو ہم نے کہا تھا کہ ہماری آپ کی رحیمیت اچھی ہے لیکن ناقص ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی دل شامل ہے. خدا کہیں
باور کنید، فهم این آیات باید مقداری کمک کرد این آیات بہتر فهمیده بشه.
ان آیات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا توجہ بھی چاہیے، اور یہ آیات خود مدد کرتی ہیں ان مطالب کو سمجھنے کے لیے.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَيْهِ، اِنَا رو زیاد میخونن تو ممبر، من دارم براتون معنا میکنم، ببین چه خبره، چقدر فرقه.
اور میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ ان آیات کو سنتے رہتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَيْهِ مِسْكِنًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِرِقَّةِ قَلْبِ.
نَا
نَا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
اور اس کے بعد جب اطعام کر دیا تینوں دن، تو اب آگے جا کے کیا دلیل بیان کی کہ ہم نے کیوں کھلایا؟ انما نطعمكم، آگے جا کے کیا کہا ہم نے تمہیں کھلایا کس لیے؟ اپنے رقت قلب کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے لوجه الله، فقط خدا کی خاطر تمہیں اطعام کیا.
انسان کامل رقت قلب خود رو نبی بینے.
جو انسان کامل ہوتا ہے وہ اپنے دل کی نرمی کے پیچھے نہیں چلا کرتا ہے،
انسان کامل وجه الله رو می بینے،
بلکہ انسان کامل کے مد نظر خداوند عالم کی رضا اور اس کا چہرہ ہوتا ہے، اس کی خاطر کرتا ہے.
چون نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نہ شکرانے و سفاس گزاری میخوام نہ جزا میخوام.
چونکہ ایک انسان کامل فقط خداوند عالم کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر کام کرتا ہے، اسی لیے نتیجے میں کہتا ہے کہ تم سے اس کے بدلے میں نہ تو کوئی جزا چاہیے نہ ہی تمہاری زبان سے شکریہ سننا ہے.
ان پیر مرد 90 سالے ای کہ عمرش رو در راہ خدا گذاشت، در وصیت نامش داره امیدوارم مردم قصور و تقصیر من رو بپذیرند. بله،
حضرت امام خمینی کا ذکر ہے کہ جنہوں نے 90 سال اسلام کی خدمت کی، اپنے وصیت نامے میں آگے کہتے ہیں کہ اتنی خدمت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری توقع یہ ہے کہ میری قوم میری معذرت کو قبول کر لے گی اگر میں نے کوئی کوتاہی کی ہو اس کی.
نمیگه مردم من براتون یہ حکومت گذاشتم، اخوندا من براتون یہ حکومت گذاشتم، ماشاءاللہ زندگی کنید، یاد منم باشید. میگه نه اسلام.
یعنی یہ عظیم ترین شخصیت اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد یہ نہیں کہتی اپنے وصیت نامے میں کہ لوگوں میں نے تمہارے پر احسان کیا ہے، تم مجھے یاد رکھنا، اتنی بڑی حکومت تمہیں بنا کے دے دی، علماء اتنی بڑا اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا. نہیں، آخر میں آ کے بھی کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ اسلام کی خاطر کیا تھا لہٰذا اگر کوئی کوتاہی مجھ سے ہوئی ہو تو میں معذرت
چاہتا ہوں. کہ قصور و تقصیر دارم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. چرا؟ چون لوجه الله ہے.
کیوں کہا گیا اس آیت میں کہ ہم تم سے کوئی جزا اور ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ وجہ اللہ، اللہ کی خاطر یہ کام کیا ہے.
پس تا اینجا معنای رحمت ہم معلوم شد.
خب یہاں تک رحمت کا معنی ہم نے بیان کیا.
رحمت چی بود؟ من معنی داره و رحمت برام اونجا هم همینطور.
خب رحمت کا ہم ایک معنی کرتے ہیں، کہیں اور کسی اور طبقے میں دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا.
من منشأش میشود رقت عطوفت.
ہمارے یہاں رحمت کی جو ابتدا ہے، رحمت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ کسی کی غم زدہ حالت کو دیکھ کر جو جذبہ پیدا ہو ہم اس کو رحمت کہتے ہیں.
اونجا دیگه منشأ ہی ندارد غیر ذات حضرت حق، لیکن که باید انعام کند و افضال کند و احسان کند.
لیکن خداوند عالم چونکہ تمام تأثرات سے مبرہ ہے، وہ کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، لہذا وہاں پہ رحمت کیا ہے؟ انعام و اکرام ہے، عطا کرنا ہے، مستقل اس میں اضافہ کرنا ہے.
بعد از اینکه معنای رحمت معلوم شد، معلوم شد یا نه؟
خب سمجھ میں آیا رحمت کا معنی آپ لوگوں؟
من میدونم معلوم نشد.
سمجھ رہا ہوں میں کہ شاید بہت زیادہ واضح نہیں ہو سکا.
امیدوارم معلوم شده. ببینید یک چیز میگم، اینجا که نشستید شب 24 ماه رمضان 26 از خدا بخواید که عنایت امشبش رو فهم این حرفا قرار بده.
آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مطالب تھوڑا مشکل ہوتی ہیں یہ، لیکن آپ جب یہاں سے جائیں، 26 رمضان کی رات ہے، جا کے خداوند عالم سے طلب کریں کہ پروردگار ان مطالب کے لیے ہمارے ذہنوں میں گنجائش عطا فرما، ہمارے ذہنوں کو ان مطالب سے آشنا فرما.
حالا از این رحمت دو تا صفت ما داریم الان.
خب اب یہ رحمت ہے، دو صفتیں اس سے ہم مزید
بیان، رحیم و رحمان،
ہم بیان کرتے ہیں رحمان اور رحیم.
انہوں چیکارش کنیم؟
ہم اس کو اب کیسے سمجھیں؟
من دو تا روایت براتون میخونم یا سه تا روایت رد میشیم فوراً.
دو تین روایتوں کا ذکر کر کے فوراً گزر جائیں گے.
دو تا روایت اول مال آقا امیر المومنین،
امام علی علیہ السلام سے یہ روایت بیان کی گئی ہے.
ما شروع میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چه؟
ہم اپنے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟
ببینید رحمان و رحیم هر دو از یه ماده است، از رحمت ها.
رحمان اور رحیم کا جب ہم اصل جڑ دیکھتے ہیں اس لفظ کی تو وہ ایک ہی ہے.
ارے از یہ ریشہ ہیئتش فرق میکنه، شکلش فرق میکنه.
ان کی شکل مختلف ہے، مثلا رحمان کے لکھنے کا انداز، رحیم کے لکھنے کا انداز، شکل مختلف ہے، لیکن جو ان کا مادہ کہلاتا ہے جڑ وہ ایک ہی ہے.
حقیقتش از یہ مادہ یہ چیز تقریبا
ایک ہی ان کا مشتق ہے،
اما ان دو تا صفت کنار هم آمده، پس باید یه فرقی داشته باشه.
لیکن چونکه دو صفت کے طور پر بیان کیا رحمان اور رحیم، تو ان میں فرق بھی ہونا چاہیے.
درست است، منشأ رحمان و رحیم رحمت است، اما این دو تا چیز که آمده باید یه فرقی با هم داشته باشه.
خب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ رحمان اور رحیم کا مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی اس کی جو ہے لفظ کی جڑ ایک ہے، لیکن چونکہ الگ الگ ہیں تو ان میں فرق ہونا چاہیے.
ان بس به درد اینجا خیلی نمیخوره.
یہ بحث مجھے اندازہ یہاں زیادہ کام نہیں آئے گی.
حوزہ ہاں خوب ہے،
یہ بحث مثلا حوزے کے اندر وہاں پہ طلبہ کے لیے بہت اچھی ہے.
البتہ اگر آقایونی که میرن اونجا این چیزا رو هم یادشون بدن.
البتہ یہ بھی شرط کے ساتھ کہ جو لوگ حوزے علمیہ میں جاتے ہیں پڑھنے، وہاں یہ چیزیں پڑھائی جائیں تب ان کے کام آئیں گی.
ارے خوب، دو سر روایت براتون میخونم.
دو روایتوں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
الرحمن، خوب گوش کنید، امیرالمومنین معنا کرده.
امیرالمومنین نے بیان کیا ہے الرحمن،
الذی یرحم ببسط رزق علینا. چرا به خدا رحمان میگن؟ چون آمده بسط رزق کرده.
امام علی نے ارشاد فرمایا کہ رحمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو رزق کے اندر بہت زیادہ گشائش عطا کی ہے، وسیع ہاتھ سے اس نے ہم کو عطا کیا ہے.
اس صفت مال کجاست؟
یہ صفت کہاں کی ہو گئی؟
مال حیثیت رزاقی خداست نسبت به ماها.
یعنی خداوند عالم وہ جو اسم مبارک ہے رزاق، یا
این عمومیت داره،
عمومی ہے یہ رحمان، عمومی صفت خداوند عالم.
قاره سرش نمیشه، قاره سرش نمیشه،
مثلا کسی مخصوص علاقے تک یہ محدود نہیں ہے اس کی صفت.
دین هم سرش نمیشه،
اسی طرح جو ہے کسی خاص دین والوں کو عطا نہیں کرتا رزق، ہر کسی کو عطا کرتا ہے.
میدونید به همه رزق میده
خداوند عالم، سب کا رازق ہے، سب کو رزق دیتا ہے.
آره از اون ماهی دریا گرفته تا کرم زیر دریا تا بالا و تا من و تو همه رزق.
مثلا سمندر کی مخلوقات کو بھی رزق دیتا ہے، سمندر کے پتھروں میں چھپے ہوئے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، صحراؤں میں رہنے والے جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، ہر کسی کا راز خداوند عالم.
بگذارید یہ استفاده اخلاقی اینجا بکنیم،
ایک یہاں پہ اخلاقی نکتہ بھی بیان کر دیتے ہیں.
بابا از این صفت خدایی باید ما هم داشته باشیم،
ہمیں بھی خداوند عالم کی اس صفت میں کچھ حاصل کرنا چاہیے.
خب ببینید، میدونید چرا ابراهیم خلیل الرحمن متصف به صفت خلیل الرحمانی شد؟
ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ کیوں جناب ابراہیم علیہ السلام کو خلیلیت کا درجہ ملا، کیوں ان کو خلیل خدا یعنی دوست خدا کہا جاتا ہے؟
یکی آمد در خونه جناب ابراہیم،
حضرت ابراہیم کے دروازے پہ ایک شخص آیا
و گفت من رو قضا بده،
اور آنے کے بعد اس نے جناب ابراہیم سے کہا کہ مجھے کھانا چاہیے.
گفت دینت چیئے؟
حضرت ابراہیم نے اسے سوال کیا آنے والے سے کہ تم کس دین کے ماننے والے ہو؟
کفر لست علی دین الحنیفیہ،
اس نے کہا کہ میں دین حنیف پر عمل نہیں کرتا ہوں، میں دین حنیف سے تعلق نہیں ہوں.
کفر برو.
حضرت ابراہیم نے اسے لوٹا دیا، کہا چلے جاؤ یہاں سے.
برو. وحی آمد جناب ابراہیم 70 سال عمر رزقش دادم، یک بار از دینش نپرسیدم، یک روز آمد سراغ تو از دینش پرسیدی؟
خداوند عالم نے وحی کی حضرت ابراہیم پہ کہ اے ابراہیم 70 سال سے میں اس کو رزق دے رہا ہوں، میں نے اس سے اس کا دین کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، ایک رات تمہارے پاس آیا تھا، تم نے اس سے دین کے بارے میں پوچھا. اس کے
ابراہیم باید این رحمانیت من در توی پیغمبر من باشه.
اے ابراہیم یہ میری رحمانیت کی صفت، اس کا مظہر تو تم نبوت والوں کو ہونا چاہیے.
حال جناب ابراہیم فرستاد، پیداش کردن، آوردندش.
دوبارہ جناب ابراہیم نکلے یا افراد کو بھیجا، اسے ڈھنڈوایا اور اس شخص کو بلایا.
از اون به بعد جناب ابراہیم دستور داده بود که منادیان او ندا کنن الا طول میل ظاهرن، به اندازه 1 میل که هر کسی که میخواد غذا خوره بیا خونه ابراهیم.
اس واقعے کے بعد سے جناب ابراہیم کی جانب سے مختلف ندا دینے والے افراد کھڑے ہوا کرتے تھے، اور ان کا جو ظاہراً روایت نے بیان کیا ایک میل تک یہ صف ہوتی تھی آواز دینے والوں کی، اور وہ آواز دیا کرتے تھے کہ جس کو کھانا کھانا ہو وہ آئے ابراہیم کے دسترخوان پہ آ جائے.
اہاں بچون چنین کر لذالک سمی خلیلا،
چونکہ جناب ابراہیم نے اس بات پر عمل کیا اور لوگوں کو اطعام کیا، کھانا کھلایا، اس صفت کی بنیاد پر جناب ابراہیم کو خلیل کا درجہ ملا.
خلاصش بایستی این صفت مقداری در ماها وجود پیدا کنه.
خلاصہ یہ ہے کہ اس صفت کا کچھ جلوہ تو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے،
حالا با اون منشأ ایک بیرونی کی گفتی میں ہمیں ابلا کرے،
چاہے وہ اس رحمانیت کا جو مقصد جو ہے وہ ہمیں کیسے حاصل ہو. ہم نے بیان کیا کہ باہر کسی کی حالت زار دیکھ کر ہی رحم کیوں نہ آئے، وہ بھی اچھا ہے، ہمیں کرنا چاہیے.
یا علی معنی رحیمیت چیئے؟
یہ تو رحمان کا معنی تھا، رحیم کا کیا معنی ہے؟
پس معنی رحمانیت رزق عموم شد.
رحمانیت کا مطلب یعنی خدا مند علم سب کا رازق ہے، سب کو عطا کرنے والا.
لطاعین والعاصین رزق میدهد،
اطاعت گزاروں کو، نافرمانوں کو، گناہگاروں کو، سب کو دیتا.
مشرک و کافر و موحد و مسلمان رزق میدهد،
مشرک و کافر و توحید پرست و کوئی بھی ہو خدا سب کو عطا کرتا.
رحمان چرا؟ چون رحمان ہے.
کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے.
الرحیم را یا علی معنا کن.
خب یہ تو رحمان کا معنی تھا، رحیم کا کیا معنی ہے؟
الرحیم بنا، رحیمیتش مال ماست.
امام
نے افتخار کنیم.
امام نے ارشاد فرمایا، رحیم کا معنی بیان فرما رہے ہیں، آقا کہتے ہیں کہ رحیمیت کا تعلق ہم سے، اس پہ افتخار کرنا چاہیے ہمیں.
الرحیم بنا مال ماست.
امام نے ارشاد فرمایا رحیم ہمارا ہے.
فی ادیاننا، در دین ہم، دین ہم،
ہمارے دین میں.
و دنیانا و آخرتنا،
یعنی وہ جو رحیمیت کی صفت ہے امام فرماتے ہیں اس کا تعلق ہم سے مخصوص ہے، ہماری دین اور ہماری دنیا اور ہمارے آخرت میں.
بعد فرمود خفف علینا الدین، ان دین رو برا ما آسان کرد،
اور اس کو بھی آگے امام نے بیان کیا کہ اس نے اپنے دین کو ہمارے لیے آسان بنایا.
و جعلہ سہلا خفیفا، ان کے میان شریعت، شریعت سہل زمس امینه،
اور اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ اس نے شریعت کو بہت آسان بنایا.
و هو یرحمنا و یمیزنا ان اعادی، با این رحیمیتش ما را از اعادیش دشمنانش جدا کرد،
اور اسی رحیمیت کے ذریعے سے خدا ہمیں ہمارے دشمنوں سے جدا کرے گا.
پس رحیمیت خدا مخصوص شد.
خب رحمانیت عمومی صفت ہے، رحیمیت خصوصی صفت ہو گئی. خب اس کا تعلق اہل بیت، امام علی نے فرمایا ہم سے ہے.
من دو تا روایت دیگه است که براتون نمیخونم. تا اینجا معنای رحمان و رحیم هم یه خورده معلوم شد، نه؟
نسبتا رحمان و رحیم کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا.
یعنی نعمت و افضال و احسان در مرتبه یه رزق مر رحمانیته.
جب رزق کی بات ہو، مخلوقات کو رزق دینے کی بات ہو، تو یہاں رحمانیت کی صفت سامنے آتی ہے عمومی.
اما این که تو مسلمون باش، آخرت داشته باشی، او بدهد، این رحیمیتش.
لیکن جب بات اس کی ہے کہ وہ آپ کے اوپر اس طرح سے رحم کھائے کہ آپ کی آخرت آباد ہو، آپ کی آخرت میں سعادت مندی یقینی ہو، یہ رحیمیت ہے خدا.
خب خدایا این رحمانیت تو، این رحیمیت تو در این عالم جلوه ای دارد، آینه ای دارد، مظهری دارد یا ندارد؟
اب آئیے خدا و عالم سے سوال کریں کہ پروردگار تیری یہ رحمانیت اور رحیمیت کی جو صفات ہیں، کیا اس دنیا میں کوئی ان کا مظہر بھی ہے، کوئی ان کا جلوہ بھی ہے یا نہیں؟
دارد یا ندارد؟
ہے یا نہیں ہے؟
وہ همون معنایی که گفتیم ها،
اونی معنی
کو انما نطعمکم لوجه الله، دو طایفه هستن رحیمیت و رحمانیتشون از قبیل از سنغ رحمانیت خداست.
یعنی کس چیز کو ہم ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ رحمانیت کیا ہے کہ جس میں فقط خدا کی خاطر کام ہوتا ہو، کسی قلبی تأثر کے نتیجے میں کام نہ ہوتا ہو.
برمیگردیم به قرآن.
آئیے قرآن سے ہی پوچھتے ہیں.
خود وحی و شریعت،
رحیم یعنی شریعت،
این جلوه و مظهر رحمت خدا. خوب گوش کنید اینا رو.
یہی شریعت خداوند عالم کی رحمت کا جلوہ ہے.
نخواستی اخذ کنی به رحمت حق، نہ خودت اخذ نکردی.
اگر آپ نے اس کو نہیں پکڑا تو آپ نے خود رحمت کو چھوڑ دیا.
وقت در دعای افتتاح و رحمت قد نشرتها،
خود دعا افتتاح میں بیان کیا کہ خدایا تیری رحمت وہ ہے جو نشر ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے،
نشر کر دے قرآن رو فرستادے،
خدا نے اپنی رحمت کو نشر کیا، پھیلایا یعنی قرآن بھیجا، لوگوں کی ہدایت کے اسباب فراہم کیے،
قرآن جلوہ رحمت حق ہے،
خداوند عالم کا بھیجا ہوا یہ قرآن خدا کی رحمت کا مظہر اور جلوہ ہے،
شریعت آئینہ رحمت حق ہے،
خداوند عالم کی شریعت اس کی رحمت کا آئینہ ہے،
یا ایها الناس قد جا ای مردم اینجا یا ایها الذین آمنو نیست، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم، این قرآن موعظه است،
قرآن کریم نے اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے خداوند عالم کی جانب سے کہ اے لوگوں، اس آیت میں صاحبان ایمان کو مخاطب قرار نہیں دیا، کہا کہ اے لوگوں یہ قرآن کریم تمہارے لیے موعظہ ہے،
ان شریعت جلوہ میں نے،
اور یہ جو شریعت بھیج رہا ہوں یہ میری رحمانیت کا جلوہ ہے، مظہر ہے،
خوب موعظہ،
بس قرآن کریم موعظہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں کے لیے شفا ہے،
وحدن ورحمت للمؤمنین،
عام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے قرآن کریم موعظہ ہے اور شفا ہے، اور اس کے بعد ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے،
اما به شما که میرسه شریعت میشه جلوه رحیمیت خدا، مظهر الرحیم،
جواب تک آتی ہے شریعت خدا کی کہ جس میں آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کو خدا نے آشکار کیا، یہ خدا کی رحیمیت ہے،
مل مل چوس مل ہر کسی نہیں،
اور یہ ہر کسی کو نہیں ملتا،
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین،
یا اسی طرح قرآن کریم دوسری آیت ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا کہ جس کے اندر شفا اور رحمت ہے مؤمنوں کے لیے،
آیت سوم رحمت من ربک انه هو السمیع العلیم،
یا اسی طرح ایک اور رحمت کو خدا نے علیم کے بیان کیا گیا کہ اس کی رحمت ہے کہ وہ سمیع اور علیم ہے،
پس اگر دنبال رحمت حق میگردی، رحیمیت حق میگردی، تو همین شریعت خوابیده، بنده خدا کجا میری؟
پس اگر خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کی تلاش میں ہیں تو کہیں اور نہ جائیں، اسی شریعت کے اندر خدا نے رحمانیت اور رحیمیت رکھی ہے،
اونی که فرار میکنه از رحیمیت خدا داره فرار میکنه،
جو اپنی اس شریعت سے، شرعی احکام سے فرار کر رہا ہے، وہ در حقیقت خدا کی رحمانیت سے فرار کر رہا ہے،
این شریعت جلوه رحیمیت خدا،
اس لیے کہ یہ شریعت خداوند عالم کی رحیمیت کا حصہ ہے،
این قرآن جلوه رحیمیت خدا،
یہ قرآن کریم خدا کی رحیمیت کا جلوہ ہے،
ببینید این رحیمیت چجور مستدام ہے،
دیکھیے یہ رحیمیت کس طرح مستقل حاصل
ہونے والا، بالای بالای بالا که فکر ما به او نمیرسد تا میرسد به این پایین،
یعنی کتنے اعلیٰ ترین مراتب سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، اس کے بعد نچلے مراتب تک بھی آپ دیکھیں ہر جگہ خدا کی ہدایت اور رحمت آپ کو نظر آتی ہے،
خدایا این رحیمیت تو جلوے دیگری هم دارد غیر قرآن و شریعت،
اے پروردگار کیا قرآن اور شریعت کے علاوہ کوئی اور جلوہ بھی ہے اس رحیمیت کا،
پیامبران و رهبران الهی مصداق و جلوه رحمت حقا،
دوسرا مصداق خداوند عالم کے پیغمبر ہیں،
در داستان جناب مریم،
جناب مریم کے قصے میں،
من شاید 20 سال دلم میخواد یه موقعی بیام این داست جریان حضرت مریم رو خوب توضیح بدم، تا به حال خدا این رزق رو به هم نداده، نمیدونم چرا،
میں تقریبا آقا اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ گزشتہ 20 سالوں سے میری خواہش ہے کہ جناب مریم کا جو قصہ ہے اس کے بارے میں وضاحت دوں، کہیں بیان کروں، اس کو کھول کے بیان کروں، تشریح کروں، نہیں معلوم کہ اب تک مجھے اس کی توفیق نہیں ملی، دعا کرتے ہیں یہیں پہ کہ خداوند عالم آغا کی بھی توفیقات میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے، ان کو حیات طیبہ، ان حیات عطا فرمائے، اور ان سے ہم یہیں اسی جگہ پہ اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ سمجھنے کی ہمیں بھی خدا توفیق عطا فرمائے، اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات،
یہ دو یہ دختر تنہا،
اب آگے تھوڑا سا بیان کر رہے ہیں، مثلا آپ سوچیے حضرت مریم کو کہ ایک تنہا لڑکی ہے جو صحرا میں ہے، بظاہر
یہ خانم معصوم ہے،
ایک معصوم سی خاتون،
خانمی که باید پیغمبری را به جهان عرضه کند،
ایک معصوم لڑکی جو تنہا ہے، اس کو اتنا بڑا کام ملا ہے کہ اس کو ایک نبی کی ماں بننا ہے،
یادتون باشه قابلیتون وقتی که هست خدا قوغا میکنه،
جب قابلیت ہوتی ہے تو پھر خداوند عالم کے کام بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں.
فارسلنا الیہا روحنا,
ہم نے اپنی روح کو اس کی جانب بھیجا. اب یہاں پہ جو روح ہے قرآن کریم میں اس کا کیا مطلب ہے ہم اس کو بھی بیان نہیں کرتے.
فتمثل لها بشرا سویا, قالب مثالی تمثل پیدا کرد در شکل ایک جوان زیبا.
اب جب ہم نے اپنی روح کو اس کی جانب بھیجا,
بشرا سویا یعنی جوان زیبا,
ہم نے اپنی روح کو اس کی جانب بھیجا تو ہماری یہ روح اس کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں نظر آئی.
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اگر تو آدم خوبی هستی من به خدا پناه میبرم, وادی سراغ من برای چی؟
جناب مریم نے فوراً جب اس نوجوان کو ادھر دیکھا تنہائی میں کہا کہ اگر تم خداوند عالم سے ڈرتے ہو اور تقوی اختیار رکھتے ہو تو میں پروردگار کی پناہ مانگتی ہوں تم سے.
قال انما انا رسول ربک, نباش من رسول مربی تو هستم. مریم تو مربای خدایی.
اس آنے والے پیغمبر نے, اس آنے والے رسول نے کہا کہ اے مریم گھبرائیے نہیں, میں آپ کے مربی کی جانب سے, یعنی آپ کو خاص تربیت کی ہے پروردگار نے, اس کی جانب سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں.
قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زكيا, من آمدم به تو یہ غلام زکی رو هبه کنم.
میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ آپ کو ایک غلام زکی یعنی پاک و پاکیزہ بچہ آپ کو عطا کروں.
قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر,
کہا کہ
ولم اکو بقیا, من پاک دامنم.
کہا کہ کیسی بات کرتے ہو, میرے یہاں اولاد کیسے آئے گی جبکہ مجھے تو کسی نے چھوا تک نہیں ہے اور میں نے کبھی کوئی خلاف عفت کام نہیں کیا.
قال کذالک مریم, ما تو رو میشناسیم, راست میگی تو.
یہ جو کذالک ہے کہ کذالک یعنی اسی طرح ہیں, خداوند عالم تائید کر رہا ہے کہ مریم ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہی ہو, تم پاک دامن ہو. ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح کہہ رہی ہو تم پاک دامن ہو, تم صاحب عفت ہو.
کذالک قال ربک هو علی حین, اما خدا میگه این خدای تو باز ربها, باز رب ها. اصلا مسئله رب هر جا که آمده خودش یه باب عجیبی داره.
اس آیت کے اندر جو پورا کلام ہے اس میں کلمہ رب آیا ہے خداوند عالم کی جانب سے. آقا فرماتے ہیں کہ کلمہ رب کی بھی بڑی اچھی وضاحتیں موجود ہیں.
قال ربک علیہ هو علیہ حین, بر من مسئلے.
اور آنے والے فرشتے نے کہا کہ جس کو تم کہہ رہی ہو کہ مجھے آج تک کسی نے چھوا ہی نہیں ہے, بچہ کیسے ہوگا, تمہارے رب کے لیے خدا تمہارا رب کہتا ہے کہ بہت آسان ہے میرے لیے.
لنجعلہ آیتا للناس, میخوام این آیہ ہی برا مردم باشه.
اور میں اس بچے کو جو تمہیں, اب خدا کی جانب سے ہے کہ میں اس بچے کو جو تمہیں عطا کروں گا اس بچے کو آیت بناؤں گا لوگوں کے لیے.
رحمت منا, میخوام این جلوه رحمت من باشد.
اور یہ کہا کہ یہ بچہ آیت ہوگا ہماری جانب سے اور ہماری جانب سے رحمت ہوگا, یعنی ہماری رحمانیت کا مظہر ہوگا اس دنیا میں.
پس یادتان باشه پیامبران الهی که انسانهای کاملند مظهر رحمت حقن, جلوه رحمت حقن.
بس خداوند عالم کے پیغمبر کے جو, یا انبیاء کے جو انسان کامل ہیں وہ خداوند عالم کی رحمت کا مظہر ہیں.
تا می رسیم به پیغمبر اکرم طولش نباید بدیم. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یعنی نبی ما تو جلوه رحمت مایی.
اسی طرح رسول اکرم کے بارے میں خداوند عالم نے بیان کیا قرآن کریم میں کہ ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بعضی از موقع امامت و جانشینی میشه رحمت حق, خوب گوش کنید اینا رو.
اور اس کے بعد جو ہیں وہ آئمہ اطہار ہیں, ان کے جانشین ہیں کہ جو خداوند عالم کی رحمت کا مظہر ہیں.
آره اینجا کار بهشتاری ما,
ان باتوں کو ہم اور وضاحت کر
دیں. کہ علی مرتضی رو ندارن رحمت خدا ندارن.
پس ذہن میں رکھیے کہ جس کے پاس علی مرتضی نہیں ہے, ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہے, وہ رحمت الہی سے محروم ہیں.
امامت و جانشینی جناب ہارون در نبود جناب موسی کلیم رحمت حق.
یا اسی طرح جناب موسی کلیم کے جو جانشین تھے ان کی جانشینی جناب ہارون کی خداوند عالم کی جانب سے رحمت تھی.
اما یہ لطافتی در این آیات مربوط به هارون و موسی.
خود جناب موسی اور ہارون کی جو روایات اور آیات بیان کی گئی ہیں ان کے اندر نکات، ظریف نکات موجود ہیں.
وَوَحَبْنَا کچھ کنید کچھ کنید
توجہ سے سنیے گا اس بات کو.
وَوَحَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَّا. ہارون ہم حبت اللہ ہے، ہم رحمت اللہ ہے.
اور بیان کرتے ہیں کہ خداوند نے بیان کیا کہ ہم نے ہارون کو ان کی جانب بھیجا، جناب موسیٰ کی جانب، اور اپنی رحمت کے ذریعے سے.
یعنی چھے؟ یعنی انسانهای کامل، انسانهای کامل نسبت به جامعه انسانی و اسلامی ہم حبت اللہ، ہم رحمت اللہ.
یعنی جو انسان کامل ہوتا ہے، جو انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے آتا ہے، وہ خداوند عالم کی جانب سے اس کا تحفہ اور ہدیہ بھی ہوتا ہے اور رحمت بھی ہوتا ہے.
تنہا شفیع برای آمرزش گناہان نیستن، برای رزق و روزی نیستن، برای مال شفا دادن مریض نیستن، نه بالاتر از این حرفا.
انبیاء، ان کے اوصیاء، ان کے جانشین فقط رزق کے لیے نہیں آیا کرتے، فقط بیماروں کو شفا دینے کے لیے نہیں آیا کرتے، بلکہ ان کے آنے کے مقاصد اس سے کہیں بالاتر ہیں.
وقت کہ میخواد به نبی کی حبه بده، در خور شان نبی حبه میدهد.
حضرت ہارون کو خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کے لیے کہا تھا کہ ہم تمہارے لیے حبہ کر رہے ہیں، یعنی ایک ہدیہ دے رہے ہیں. تو جب ہدیہ دیا جائے گا کسی نبی کو، تو اس نبی کی شان کے مطابق دیا جائے گا.
خدا کے وحابے اون وقتی که میخواد به موسیٰ حبه کند، رحمت دبر قوغا میکند.
خداوند عالم کے جو وحاب ہے، یعنی بے پناہ عطا کرنے والا ہے، جب وہ بے پناہ عطا کرنے والا موسیٰ جیسے نبی کو اگر کچھ عطا کرے گا، تو وہ کیا عطا ہوگی؟
حبی در خور شان موسیٰ میدهد ہارون.
بس اب حضرت موسیٰ کو جو ہدیہ دیا ہے، جو چیز عطا کی گئی ہے، وہ حضرت موسیٰ کے مطابق یعنی ہارون کو عطا ہے.
و چون رحمان و رحیم است، رحمتی چون ہارون میدهد.
اور چونکہ خدا رحمان ہے، لہذا ہارون کی صورت میں رحمت کو خدا نے بھیجا ہے.
پس یادتون باشه انبیاء و اولیاء و امامان به هبت الله اند و رحمت الله.
پس ذهنوں میں رہے کہ انبیاء، اولیاء اور ائمہ اطہار خدا اندالیم جانب سے عطیہ اور ہدیہ بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں.
کس بخواهد این وادی را برود، یہ وادی دامن دار ہے.
اگر کوئی ان مطالب کو سیکھنا اور سمجھنا چاہے، تو یہ بہت وسیع جو ہے میدان ہے.
ما چقدر وقت داریم؟ ہاں الان ساعت چقدر ہے؟
ساعت الان 12 شد. دوازده.
خب بگید ببینم، چون من الان حالا تازه وارد، هنوز به نبی رحمت نرسیدیم. یادتون باشه
آقا فرماتے ہیں کہ یعنی ابھی تو آقا نے شروع کی ہے بحث، اور ابھی نبی اکرم کے بارے میں بیان نہیں کیا ہے کہ جن کو کہا گیا وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. آپ لوگوں کے حوصلے اور اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا حوصلہ ہے آپ لوگوں کے.
حالا میخواییم مقداری با روایات با اتون حرف بزنیم،
تھوڑا سا روایات کی زبان میں آپ سے بات کرتے ہیں.
تا اینجا چی شد؟
یہاں تک ہم نے کیا سمجھا؟
شریعت و قرآن جلوه رحمتی حضرت ہے.
شریعت اور قرآن خداوند عالم کی رحمت کا مظہر ہیں.
پیغمبران جلوه رحمتی حضرت،
خدا کی انبیاء خدا کی رحمت کا مظہر ہیں.
بله اوصیاء، امامان بعضن هم حبت الله هن هم رحمت الله.
اسی طرح جو ائمہ اطہار ہیں یا اوصیاء جو ہیں، وہ خداوند عالم کی جانب سے ہدیہ بھی ہیں، تحفہ بھی ہیں، اور نعمت رحمت بھی ہیں.
ببینید علی مرتضایی که خدا به پیغمبر میده، تناسب و فاصله بین پیغمبر و موسی، تناسب و فاصله بین هارون و علی مرتضا.
یعنی جو خداوند عالم نے حضرت موسی کو عطیہ عطا کیا، ہدیہ عطا کیا، اور ان کے لیے رحمت قرار دیا جناب ہارون کو، اسی طرح جناب رسول اکرم کو خداوند عالم نے عطیہ اور ہدیہ عطا کیا امام علی کا، امام علی کو ان کے لیے تحفہ ہدیہ بھی دیا اور رحمت بھی بنائی.
وقت ہمین رحمت را در روایت آمدن کالبوت شکافی کردن،
اسی رحمت کو روایات کے اندر آگے مزید آشکار کیا گیا ہے، اس کے اوپر سے پردے ہٹائے گئے ہیں.
نسبت میں معصومین،
معصوم کی نسبت بیان کیا گیا،
ریشه رحمت،
رحمت کی بنیاد، جڑ،
اینا در روایات ها، در رحمت، خانه رحمت.
ائمہ اطہار کی نسبت یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، رحمت کا دروازہ، رحمت کا گھر، رحمت کا خاندان.
براتم میخونم روایت شما،
یہ روایت آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں.
خودشون ہم رحمت،
اور خود ائمہ اطہار رحمت الہی.
جناب حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن که
درود بھیجیے محمد علی محمد پر.
اصل و ریشه هستن، اینو بگم یادم میترسم فراموشم بگم، اصل و ریشه رحمتن،
یعنی رحمت کی بنیاد ہے، معدن کہہ لیں آپ اس کو.
قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد معدن العلم و اصل الرحمه.
امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محمد و آل محمد جو ہیں
معدن علم و اصل رحمتن،
معدن علم یعنی علم کا جو ہے وہ سرچشمہ ہے اور رحمت کی جڑ ہے.
غوغائے ان روایات،
بہت عظیم مطالب ہیں اس روایت کے اندر.
آل محمد معدن العلم اصل الرحمہ،
آل محمد جو ہیں وہ علم کا سرچشمہ ہے، معدن ہے، کان ہے علم کی اور رحمت کی بنیاد ہیں.
اہل بیت خاندان رحمتن،
یہ اہل بیت خاندان رحمت ہیں.
ببینید ظاہراً وقت تمام شد، منم بی انصافی نکنم، انشاءاللہ اگر عمری بود سال دیگر همین بحث رو به شکلی دنبال میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.